یہ جلسہ عام جلسوں جیسا نہیں ہے. جلسے کر کر کے ہم نے بہت دیکھ لیے. جلسے ہم غلامی کے دور میں بھی کرتے تھے جب انگریز ہم پر حکومت کرتا تھا. جلسے ہم نے اس حکومت کی غلامی میں, یہ جو بالکل انگریز کی یعنی پیروی کرنے والی انگریز کے چھوڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی غلامی میں بھی ہم نے جلسے کر کر کے بہت دیکھ لیے, لیکن بنا کچھ نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہماری جماعت میں کوئی نیک لوگ نہیں ہیں. چلو اگر شہری کم نیک ہوں گے یا مولوی کم نیک ہوں گے, میں سمجھتا ہوں دیہاتی لوگ ابھی تک بہت نیک. دیہات والے جن پر اس گندی تہذیب کا اثر نہیں پڑا, جو اس گندی سیاست میں داخل نہیں ہوئے, ان کی حالت اب تک بہت اچھی ہے. اور یہ میں نے متعدد مرتبہ یہ نوٹ کیا ہے, جب ہم جمعہ پڑھاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے دیہاتی آدمی بار بار ملتے ہیں, اللہ جانتا ہے دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ ہم سے کتنے اونچے, کتنے خالص سادگی, کوئی تکلف نہیں, دین کی محبت کتنی ان کے دلوں میں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث جیسے مریض ٹی بی لگ جائے یا کوئی اور مرض لگ جائے, نیچے ہی نیچے جا رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ علاج بھی بڑے کروائے, لیکن فرق کچھ نہیں پڑتا. مریض کی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. یہی حال ہمارا اہل حدیث کا ہے. مولوی ہم میں بہت ہیں, نیک ہم میں بہت ہیں, جلسے ہم بہت کرتے ہیں. آپ ہی میرے ساتھ مل کر سوچتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے, لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. ہماری غلامی, ہماری ذہنی پستی, اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ کاریں ہوتی ہیں, موٹر سائیکل ہوتے ہیں, اگر وہ نہ چلے گڑبڑ ہو جائے تو دیکھتے ہیں کہ دیکھو کہیں اس میں ایسا تو نہیں کہ تیل ختم ہو گیا ہو یا اس کا فلاں پرزا جو ہے ٹھیک نہ ہو. سب ٹرائی کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن چلتا پھر نہیں. پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ باہر کہ کوئی خرابی ایسی ضرور ہے جس کی وجہ سے کہ انجن چلتا نہیں. تو ہمیں بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم نے, ہمارے عقائد بھی اچھے ہیں, بریلویوں سے اچھے, شیعہ سے اچھے, دیوبندیوں سے اچھے, فلاں سے اچھے, عقائد بھی ہمارے اچھے, اور ہم میں نیک لوگ بھی بہت ہیں, داڑیوں والے بھی ہم میں بہت ہیں, مولوی بھی ہمارے کوئی حد نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری لٹیا ڈوبتی ہی جا رہی. میرے بھائیوں توجہ سے غور کرو, ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو دنیا کے لیے مختص کر دیا ہے, خاص کر دیا ہے. دین میں ہم عقل کو بالکل استعمال کرتے ہی, اور اسی کی شامت ہم پر یہ پڑتی ہے کہ ہم چونکہ سوچتے نہیں, اپنے حالات کا جائزہ نہیں لیتے, نتیجہ یہ ہے کہ ہماری دینی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے, اور دنیا میں ہم دوسری قوموں کی طرح سے ترقی کرتے جا رہے ہیں. یہ جلسہ ہم نے اس لیے منعقد کیا ہے تاکہ ہم اب انداز بدل دیں, جلسوں کے انداز بدل دیں, تقریروں کے انداز بدل دیں. اب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اہل حدیث بننا ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو خوش کرتے تھے, تقریریں کروا کے لوگوں کو خوش کرتے تھے, لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم اہل حدیث بھی ہیں یا نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس اجتماع میں پروگرام دونوں بیک وقت علماء کی تقریریں بھی ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ تربیتی پروگرام بھی ہیں, تاکہ ہم میں وہ چیز آئے جو اہل حدیثوں میں کسی زمانے میں تھی. تو میرے بھائیوں وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے ہاں سے غائب ہے, جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری گاڑی نہیں چلتی اور ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں؟ وہ وہی بات ہے جیسا کہ میرے پاس بھی پیسے بہت ہیں, اس کے پاس بھی پیسے بہت ہیں, اس کے پاس بھی پیسے بہت ہیں. اگر ہم وہ سارے پیسے ایک جگہ جمع کر دیں, ایک مجموعی طاقت ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی طاقت ہو سکتی ہے. ہم اہل حدیث ضرور ہیں, لیکن ہمارا رابطہ کوئی نہیں, ہم ایک لڑی میں پروئے ہوئے نہیں ہیں. ہم موتی ہیں جو کہ بکھرے ہوئے ہیں, ایک لڑی میں ہم پروئے ہوئے نہیں ہیں. اب ہم اتنے بیٹھے ہیں, کوئی ہم سے پوچھے تمہارا امیر کون ہے, کوئی ہے جواب آپ کے پاس؟ جو ہوں گے شبان کے ذہن کے وہ کہیں گے یہ ہمارے امیر فلاں ہیں, جو ہوگا کوئی. ایک امیر نہیں ہے، فلاں کے فلاں امیر ہے، فلاں کا فلاں امیر ہے، فلاں کا فلاں امیر ہے. ہم بالکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں لیکن پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا. ملک میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور سب جماعتیں یہ کہتی ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، لیکن پاکستان مردہ باد ہی ہوتا جا رہا ہے. کیا وجہ؟ کہ زبانیں ان کی کہتی ہیں پاکستان زندہ باد، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ میں زندہ باد، میری گاڑی چلے، مجھے کرسی ملے، میرا اقتدار ہو. اور یہی حالت ہماری جماعتوں کا ہے. سوچئے اگر ہماری جماعتیں، دو جماعتیں یا تین جماعتیں، ان کا مشن یہ ہو، ان کا مقصد یہ ہو کہ ہم جس دین کے اللہ کے رسول ہمیں وارث بنا کر گئے ہیں اس کو ہم نے قائم کرنا ہے، یہ ہمارا مشن ہے، تو ہم کبھی دو نہیں ہو سکتے، لازماً ہم ایک ہوں گے. اب آپ اندازہ کر لیجیے گا، ملتان سے دو آدمی بس پر بیٹھ جائیں، وہ ساتھی سے پوچھے سناؤ بھائی کہاں جا رہے ہو، وہ کہہ جی میں لاہور جا رہا ہوں، وہ کہہ گا جی میں بھی لاہور جا رہا ہوں، چلو اکٹھے آپ مل گئے، چلو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی میں جا رہا ہوں بھائی پھر وہاں جلسہ ہو رہا ہے، وہ کہ اچھا اچھا ماشاء اللہ میں بھی جلسے پہ جا رہا ہوں، دونوں کا دل اس طرح سے محبت سے مل جائے گا کہ وہ کھانا بھی اکٹھا چاہیں گے، پینا بھی اکٹھا چاہیں گے، ان کے دلوں میں کتنی محبت ہو جائے گی. کیوں؟ ان کا مقصد ایک ہے. جب مقصد ایک ہوتا ہے تو جماعتیں دو کبھی نہیں ہوتی. یہ سن لو توجہ سے، جب جماعتیں دو ہیں تو سب لوگ ان کے مقصد دے رہا رہتا. اب ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جو امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وراثت، جو ترکہ، جو ورثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، ہم اس کی پوری حفاظت کرتے ہوئے اس کو دنیا میں قائم کر دیں. اقامت دین ہمارا مشن ہے. میرے بھائیوں خوب سن لو، ہم اہل حدیث ہو جائیں، نمازیں ہم پڑھتے رہیں، روزے ہم رکھتے رہیں، لیکن ہم دین کی حکومت قائم نہ کریں، کم از کم اپنی جماعت کے اندر اللہ نہ ہماری نمازیں قبول کرے گا، نہ اللہ ہمارے روزے قبول کرے گا. اگر شبہ ہو تو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر دیکھ لو، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تمہارا کوئی دین ایمان نہیں، حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم اللہ کے دین کو قائم نہیں کرو گے تمہارا کوئی دین ایمان نہیں، تمہارا کوئی سٹینڈ نہیں. اس لیے خوب سن لو، جب تک ہم اقامت دین کا کام نہیں کریں گے، دنیا میں دین کی حکومت قائم نہیں کریں گے، اور اس کی ابتدا کیسے ہوگی؟ اس کی ابتدا یہ ہوگی کہ پہلے ہم اپنے گھروں میں، اپنی جماعت میں دین کو قائم کریں، اس کے بعد پھر ملک کو دیکھیں. میرے بھائیوں یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، دین کو قائم کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں. کیوں؟ ان کے پاس دین ہی کھڑا نہیں. نہ یہ جوبندیوں کا کام ہے، نہ یہ بریلویوں کا کام ہے، نہ یہ شیعہ کا کام ہے. اقامت دین صرف اہل حدیث کا کام ہے، کیونکہ خالص دین صرف ہے ہی ان کے پاس. میرے بھائیوں ہم جو ذلیل ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں یہ پتا نہیں کہ ہم ہیں کون. اگر ہمیں اپنے مقام کا پتہ لگ جائے کہ ہمارا مقام یہ ہے، ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث کے مقابلے کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. اللہ کی نگاہ ہم پر ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتے. وہ تو آؤٹ ہو گئے. دیوبندی، بریلوی، دیوبندیوں نے حنفیت کو اختیار کیا، بریلویوں نے حنفیت کو اختیار کیا، شیعہ نے شیعیت کو اختیار کیا. صرف اہل حدیث ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث اور کوئی چیز نہیں. تو خدا ہماری طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. مجرم ہیں تو ہم ہیں، انعام کے مستحق ہوں گے تو ہم ہوں گے. اگر ہم نے اقامت دین کی یہ کام کیا تو انعام کے مستحق ہم ہوں گے، اور اگر دین دنیا میں قائم نہ ہوا تو مجرم ہم ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض تھا، یہ ہمارا مقام تھا. میرے بھائیوں اہل حدیث کیوں پست ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کو اپنے مقام کا پتہ نہیں. اگر اہل حدیث کو اپنے مقام کا پتہ ہو تو اہل حدیث یہ ڈھیلی ڈھیلی باتیں کبھی نہ کریں کہ تم دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، تم بریلویوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، تم جنیدہ کے پیچھے بھی لگ جاؤ، تم فلاں کے پیچھے بھی لگ جاؤ، تم فلاں کے پیچھے بھی لگ جاؤ. اگر اہل حدیث اپنے مقام کو پہچانے تو اہل حدیث کو یہ یقین ہوگا کہ میں پیچھے لگنے والا نہیں، میں پیچھے لگانے والا ہوں دنیا کو. اہل حدیثوں یہ بات بہت بری ہے کہ اہل حدیث کے سوچے کہ دیوبندی ہمارا امام ہو, اہل حدیث کے سوچے کہ فلاں جو ہے ہمارا لیڈر ہو, فلاں ہمارا قائد ہو. یہ اہل حدیث کی تدبیر ہے, یہ اس کا اپنے مقام کو نہ پہچاننا ہے. جو اہل حدیث ہوگا وہ کبھی یہ برداشت کر سکتا ہی نہیں کہ اہل حدیث کا قائد کوئی غیر اہل حدیث. اور یہ بات کب ہوگی؟ جب آپ کو یہ احساس ہوگا, اپنے مقام کا احساس ہوگا. اس کو خوب پہچان لو, اللہ نے آپ کو بہت اونچا درجہ دیا ہے. یہ ہماری بدبختی ہے جو ہم اپنے مقام کو نہیں پہچانتے اور ذلیل ہو رہے. یاد رکھو, جتنا اللہ کا قرب کسی کو حاصل ہوتا ہے, اگر وہ بگڑ جائے, اگر خدا اس سے ناراض ہو جائے, تو خدا اس کو اتنا ہی پست کرتا ہے. دیکھ لو, آج دنیا میں جتنا مسلمان ذلیل ہے, کوئی دنیا کا مذہب, دنیا کی قوم, کوئی اتنی ذلیل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان خدا کے بہت قریب. یہ بہت بلندی سے گرا ہے. پھر مسلمانوں میں اہل حدیث بہت اونچا تھا. جب اس نے خدا سے بے وفائی کی, اللہ نے اس کو الٹا کیا ہے, تو یہ مسلمان فرقوں میں سب سے ذلیل. یہ خدا کا قانون ہے, یہ خدا کا قاعدہ ہے. میرے بھائیو, اہل حدیث بن جاؤ, خدا کی قسم اللہ آپ کا ساتھ دے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم کانفرنس کرتے ہو, یہ جہاد کانفرنس ہے, یہ عمارت کانفرنس ہے, کس سے جہاد کرو گے؟ توجہ سے سنیے میری بات. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جہاد کس سے کرو گے؟ میں کہتا ہوں, خدا کہتا ہے میں تمہارے لیے جہاد کے دروازے تو کھول دوں, لیکن تم ابھی تیار نہیں ہو. تم تیاری تو کر لو, میں تمہیں موقع دیتا ہوں, تیاری کر لو. جو ہی تم تیار ہو جاؤ گے, جہاد کے دروازے کھل جائیں گے. پھر تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جہاد کس سے کرنا ہے. ہر ایک کو نظر آئے گا کہ یہ جہاد کا دروازہ ہے, ہمیں یہاں جہاد کرنا ہے. اور جب ہمارا کوئی امیر نہیں, ہماری کوئی جماعت نہیں, ہماری کوئی تنظیم نہیں, تو جہاد. اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اہل حدیث کو سبق پڑھایا جائے کہ اہل حدیث یہ کافروں کے طریقے ہیں. یہ جمہوریت کا نظام ہے کہ کئی کئی امیر ہوں, یہ کفر کا نظام ہے. اسلامی نظام کیا ہے؟ کہ اگر ایک امیر بن جائے, دوسرا حدیث کے لفظ ہے کائنم من کانا, کوئی بھی کیوں نہ ہو, جو امیر بننے کا دعویٰ کرے اسے قتل کر دو. اہل حدیث ہوں اور ان کے دو امیر ہوں. اور پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اس گناہ کا پتا ہے کہ نئی جماعت بنانے کا کتنا جرم. ہم دو کو رو رہے ہیں, ہم پہلی جماعتوں کو رو رہے ہیں. اگر ہم کو تیسری جماعت کھڑی کر دیں تو ہم ان سے بڑے مجرم ہو جائیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دو لڑنے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بندے بن جاؤ, لڑائی نہ کرو. ہم جماعت نہیں بنا رہے, ہم آپ کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کی پریکٹس کرو, عمارت کے نظام کی. میں یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ عمارت کا نظام اور خلافت کا نظام, اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے, شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے. تو میرے بھائیوں, تیاری کرو. تیاری کیا؟ کہ ہمارا ایک امیر ہو, پشاور سے لے کر کراچی تک ہمارا ایک امیر ہو. یہ جو کئی کئی امیر ہیں, یہ جو کئی کئی پارٹیاں ہیں, ان کو چھوڑ دو. آپ کا جہاں نماز پڑھنا آپ کے ذمہ فرض ہے, روزہ رکھنا آپ کے ذمہ فرض ہے, اسی طرح سے ان جماعتوں کو ختم کرنا آپ کا فرض ہے. جب تک یہ جماعتیں ختم نہیں ہو جائیں گی, آپ ایک جماعت نہیں بن سکتے. ایک جماعت کب ہوں گے؟ جب آپ کا ایک امیر ہوگا. دو جماعتیں ہو رہے ہیں ندی, یہ بات عقل کے خلاف ہے, یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. پھر آپ سوچئے, خلافت کا دور دیکھیے. حضرت صدیق ہمارے سب سے پہلے خلیفہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے زمانے میں کوئی نوجوانوں کی پارٹی رہتا تھی؟ ان کے زمانے میں بوڑھوں کی کوئی پارٹی رہتا تھی؟ صرف ایک خلیفہ تھا اور سارے اہل حدیث ان کے ماتحت. اور میری بات سن لو توجہ سے, جب تک آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ درست نہیں ہو جائے گا, کہ پہلے اہل حدیث صحابہ تھے. آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اہل حدیث ہم ہیں اور یہ کب سے چلے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی میاں نذیر حسین صاحب سے چلے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ فلاں کے زمانے سے چلے ہیں, فلاں کے زمانے سے چلے ہیں. اس بات کو الف بے کی طرح سے یاد کر لو کہ سب سے پہلے اہل حدیث صحابہ. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں ساتھی کو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو. اب کیا خیال ہے سارے صحابہ حضور کے ساتھ رہتے تھے؟ مسلمان ہو گئے اپنے علاقے کو چلے گئے, کسی نے ایک مہینہ مدینے میں گزارا, کسی نے دو مہینے گزارے, کسی نے سال, کسی نے دس سال, کسی نے کتنی دیر, کسی نے کتنی دیر, لیکن جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لے آیا وہ صحابی بن گیا. کیا میرے صحابی کے آپ کا ساتھ دینے والا, آپ کا ساتھ دینے والا, اور ساتھ دینے والے کے معنی کیا ہیں؟ آپ کی بات پر عمل کرنے والا, آپ کی سنت پر چلنے والا. اور اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہی اہل حدیث صحابی کے معنی اہل حدیث, اور اہل حدیث کے معنی ہی صحابی. اب آپ جانداری سے بتائیے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دینا چاہتے؟ اگر آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی صحابی. وہ اتنا ہی صحابی ہے کہ جس نے ایمان کے حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو, یہ اصطلاحی تعریف ہے. لیکن صحابی کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا ساتھ دینے والا. چنانچہ صحابہ پہلے اہل حدیث تھے, اور آج بھی جو اللہ کے رسول کا ساتھ دیتا ہے, آپ کی سنت پر چلتا ہے, آپ کے طریقے پر چلتا ہے, آپ کی بات کو اونچا کرتا ہے, اور لوگوں نے جو اماموں کی باتوں کو اونچا کرنا شروع کیا ہے وہ ان کو نیچا کرتا ہے. اس سے نبی کی توحید ہے, یہ سب صحابی. ہم نے یہ پہچانا ہی نہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارا کیا مقام ہے. ہمارے سامنے اب آپ سوچ لیجیے گا, رفع یدین کی بات آئے گی تو فوراً آپ کہیں گے دیکھو جی حضرت عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے. فلاں صحابی رفع یدین کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے. فلاں مسئلے میں فلاں صحابی کا یہ عمل ہے, فلاں مسئلے میں فلاں صحابی کا یہ عمل ہے. ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں, لیکن اس سیاست میں یہ جو جماعت کی نظم ہے جس کے ساتھ جماعت کی زندگی ہے, ہم اس میں صحابہ کو کبھی نہیں دیکھتے. ہم جمہوریت کو دیکھتے ہیں, صدر کو دیکھتے ہیں, جنیدوں کو دیکھتے ہیں, مسلم لیگ کو دیکھتے ہیں, پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو اہل حدیث. جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جمہوریت کہتی ہے عوام عوام پر حکومت کرتی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے لوگوں یہ زمین کس کی ہے؟ عوام کی ہے, اللہ کی ہے. یہ آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اس کے اندر جو اگتا ہے, پیدا ہوتا ہے, جو تم کھاتے ہو, وہ کون کرتا ہے؟ پھر جب سارا گھر میرا, حکومت کسی اور کی. میرے گھر میں بیکار آدمی ہوں, میں کمزور آدمی ہوں, میں کبھی نہیں برداشت کرتا کہ میرے گھر میں کسی اور کی چلے. آپ بتائیے کوئی برداشت کرے گا آپ میں سے کہ آپ کے گھر میں کسی کی چلے؟ جب آپ یہ برداشت نہیں کرتے تو آپ جمہوریت کو کیسے برداشت کرتے ہیں کہ زمین اللہ کی ہو, مخلوق اللہ کی ہو, آسمان اللہ کا ہو, کھانے پینے کی چیزیں اللہ دے اور حکومت کی اور کرے؟ یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. ہاں اس میں کوئی مولوی ملوث کیوں نہ ہو, یہ بالکل کفر. اور میں آپ سے عرض کر دوں, میں آپ سے عرض کر دوں, یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی. سوچ لو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بریلوی کی نماز ہو جاتی ہے, کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ شرک کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اہل حدیث جمہوری کی نماز ہو جاتی ہے جبکہ وہ کفر کرتا ہے؟ یقین جانے یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, اس بات کو خوب سمجھ لیں. جو اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات نہیں تسلیم کرتا وہ کافر. کہ یہ اسلام ہماری رہنمائی صرف عبادات پہ کرتا ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ اسلام کی رہنمائی صرف عبادات تک محدود ہے, ہماری معاشرت, ہماری معیشت, ہماری سیاست اسلام کی ان پابندیوں سے آزاد ہے کہ ہوں ہم اہل حدیث اور ہوں ہم جمہوری, بولا جو خود اعلان کرانا مقصود ہے. کیا ہم میں مولوی نہیں ہیں؟ کیا ہماری مسجد نہیں ہیں؟ کیا ہم حج نہیں کرتے؟ کیا ہمارے عقیدے ٹھیک نہیں؟ ہم شرک نہیں کرتے جو عام عرف میں شرک کہا جاتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ کافروں والا سلوک کرتا ہے؟ اور میرے بھائیوں یہی بات ہے کہ ہمارا دین بریلویوں سے زیادہ ناقص ہے. ہمارا دین بریلویوں سے زیادہ ناقص ہے. بریلوی شرک کرتا ہے، پیروں کو اللہ کا شریک بناتا ہے، اور اہل حدیث جمہوری شرک کرتا ہے، عوام کو خدا کا شریک بناتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عوام جو قانون بنائے. اور ہمارے اہل حدیثوں نے کیا کیا؟ سیاست میں داخل ہو گئے، موم بتی کا نشان اپنا رکھ لیا. اہل حدیث ایک دینی جماعت تھی، اہل حدیث ایک دینی جماعت تھی، اس کو سیاسی جماعت بنا کر ایک موم بتی کا نشان لے لیا کہ ہم بھی الیکشن لڑیں گے. اور میرے بھائیوں یہ بات کسی ظاہر کی ہے، یہ ہمارے مولویوں کی بات ہے. اور میں آپ سے عرض کر دوں، وہ دور سب سے خطرناک دور ہوتا ہے جب بڑے ہوئے جاہل ہو گئے. جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بے علمی کی جہالت، ایک بے عقلی کی جہالت. بے علمی کی جہالت کوئی خطرناک نہیں ہے، بے علمی کی جہالت کوئی خطرناک نہیں. آپ لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے تو کوئی حرج نہیں. ہمارے نبی امی تھے، صحابہ سارے ایسے ہی تھے. صحابہ میں سے کل 40 آدمی معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، سب ان پڑھ تھے، سب ان پڑھ تھے. کوئی کتاب نہیں، کوئی سکول نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کچھ نہیں. علمی طور پر کوئی دنیا کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن ان کا علم وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ان کی عقل وہ تھی جو اللہ نے ان کو دی. آج آپ دیکھیں علم کتنا زوروں پر ہے، کیا اسی نسبت سے جہالت زوروں پر نہیں؟ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، ہمارا کالج وہاں سے گرلز کالج پڑے ہے، ہمارا کالج شہر کے قریب ہے. گرلز کالج میں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں وہ اسی سڑک سے گزر کر جاتی ہیں جو بالکل جس کا گیٹ ہمارے کالج کا اسی سڑک پر ہے. میں نے اندازہ کیا ہے کالج کے طلباء دو کھڑے ہوں، آٹھ کھڑے ہوں، دس کھڑے ہوں، پڑھے لکھے آج کل کے لوگ کتنے بھی کھڑے ہوں، ایک شریف عورت ان کے پاس سے کبھی صفائی سے گزر نہیں سکتی. وہ ضرور کوئی نہ کوئی آوازہ کسیں گے، ہوڈنگ کریں گے، ہٹ کریں گے، کوئی چوٹ ماریں گے، کوئی نہ کوئی شہرت کا طلبہ ضرور کریں گے. اور میں نے دیکھا ہے دیہاتی پینڈو گاڑی بان پانچ پانچ چھ چھ دس دس آ جائیں، کوئی لڑکی گزرے تو وہ کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ، بی بی آ رہی. اب وہ علمی اعتبار سے جاہل ہیں اور وہ پڑے ہوئے عقل کے اعتبار سے جاہل ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے برخے نہیں کرتی. پیغمبر نے کیا کہا؟ انکم قوم تجہلون. اب کیا مطلب تم علم پڑے ہوئے نہیں ہو؟ نہیں، تم نے عقل سے کام نہیں لیا کہ مرد مرد پر چڑھے. یہ جہالت عقل کی جہالت ہے. اور میرے بھائیو جب آدمی بے دین ہو جاتا ہے تو عقل کی جہالت پھر مسلط ہو ہی جاتی ہے. جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے تو عقل کی جہالت مسلط ہو ہی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مولوی، ہمارے علماء حالت کی قدر خراب ہو رہی ہے. اور میں کوئی منافقت بدلا نہیں چاہتا، میں بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذلت کا سب ذمہ جو ہے، ذمہ داری جو ہے، یہ جرم ہمارے مولویوں پر عائد ہو. یہ مولوی ہے جو اہل حدیث کو گمراہ کر رہے ہیں. اب اہل حدیث ہو تم سوچ لو، آپ ان مولویوں کو چھٹی کروائیں. جو مولوی آپ کو لوٹتے ہیں، جو مولوی آپ سے پیسے کھینچتے ہیں، ان کو چھٹی کرا دو. مولوی کے لیے سب سے بڑی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہر نبی کی سنت کیا ہے؟ ماں آسالوں کو مارا ہے من اجل. لوگوں میں خدا کا نوکر ہوں، اللہ نے مجھے نوکر رکھا ہے، میں نوکری اللہ سے لوں گا، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں. یہ تو میں حدیث کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے. عالم کون ہے؟ اب دیکھیے ہم نے نظام چلایا یہ عمارت کا اور کیسے چلایا, ابھی تک ہمارے سامنے جب تک جماعتیں ختم نہ ہو جائیں ایک امیر سارے ملک کا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہم نے یہ سوچ کر کے اس کی پریکٹس ہونی چاہیے, اس کے لیے کیا طریقہ جاری کیا کہ چار اے حدیث چار آٹھ دس بیس کسی ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ امیر بنا کر اپنا اس کے تحت زندگی گزارے تاکہ عادت کرے امیر کی اطاعت کی عادت پڑ جائے ان کو, تاکہ جب امیر ہمارا ہو تو پھر یہ بات نہ ہو کہ امیر کچھ کہتا ہے لوگ کچھ کہتے ہیں. جب تک آپ یہ پریکٹس شروع نہیں کر دیں گے خود یہ لوگ بربرانے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ ہے اپنی جماعت بنانے کا. میرے بھائیوں اگر ہمارا ارادہ ہو اپنی جماعت بنانے کا تو ہم یہ دعوت آپ کو کبھی نہ دیں کہ اپنے اپنے امیر بناؤ. یہ دینی حکم ہے, عمارت کا نظام ایسا لازمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم سفر میں بھی جاؤ سفر میں بھی جاؤ تم تین آدمی ہو تو اپنے میں سے ایک کو امیر بناؤ. اور ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں ایک جگہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارا امیر کوئی نہیں. اور یاد رکھو جو دور عمارت کے بغیر ہو, جو آدمی کسی امیر کو نہ مانتا ہو کسی امیر کی اطاعت نہ کرتا ہو وہ چھوٹا امیر ہو یا بڑا امیر ہو وہ سمجھ لو کہ وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ بیوہ عورت. جماعت بغیر امیر کے ہو یہ بالکل ایسے ہے جیسے دھر ہو اور کرنا ہو. آپ نے دیکھا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو شیعہ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ادھر حضور کی میت پڑی ہے اور ادھر حضرت صدیق اور حضرت عمر جو ہیں خلافت کے فیصلے کر رہے ہیں, کیسے لالچی تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبی بھی تھے اور ہیڈ آفس تھے خلیفہ بھی. جب آپ فوت ہو گئے تو نبوت کا عہدہ تو وراثتی نہیں ہے, ایک عہدہ خالی ہو گیا. کیا؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا, امیر کا عہدہ خالی ہو گیا. صحابہ نے یہ اجماعی مسئلہ ہے, اس سے بڑا اجماع اور کسی چیز پر نہیں ہے. صحابہ نے یہ طے کیا کہ جب تک ہمارا کوئی امیر نہیں ہوگا اللہ کے رسول تک ہم دفن نہیں ہوگا. پہلے امیر مقرر کیا, حضرت صدیق کو خلیفہ بنایا, پھر اس کے بعد لوگوں کی قبروں کی خدمت کرنے والا امام. حضرت امام کی اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے. میرے بھائیو اگر ہم صحیح معنی میں اہل حدیث ہو گئے, ہمارے اندر یہ عمارت کا نظام آ گیا, خدا کی قسم بیک وقت ہمارا مولوی بھی سدھرے گا, ہمارے اہل حدیث آباد بھی سدھرے. اس کو پیچھے نہ ڈالو, یہ جمہوریت ہمیں برباد کر رہی ہے, یہ جمہوریت ہمیں سلا رہی ہے. صاف کہہ دو, مرکزی جمعیت ہو یا دوسری جمعیت ہو, کوئی جماعت ہو, صاف کہہ دو کہ اہل حدیثوں کی دو جماعتیں کبھی نہیں ہوتی. اہل حدیث ایک ہوتے ہیں. ہم تمام جماعتوں سے بریت کا اعلان کرتے ہیں, سب سے توبہ کرتے ہیں, اپنا امیر بناؤ اپنے محلے کا, اپنی مسجد کا, اس کی اطاعت کا, اور منتظر رہو جب قوم کا ذہن بن جائے اللہ ہمیں کوئی اعلیٰ قسم کا اہل حدیث جب نائب دے دے, جو مجاہد قسم کا وہ ہو, مولوی چندے بن کر رہا ہمارے ہاتھ یہ کام کیوں نہیں کرتا. اس لیے ہمارا کوئی کریکٹر نہیں, ہمارا کوئی معیار نہیں, ہمارا کوئی کتاب. میں وقت آپ کو کیا ہے مجھے ٹائم نہیں دینا چاہتا, مولانا محمد حسین صاحب تقریر کریں گے. میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس عمارت کے نظام کو معمولی نہ سمجھنا, اس کے بغیر آپ کا اسلام پورا نہیں. میں ممبر پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, کوئی مولوی میرا چیلنج ہے ہر ایک کو کہ علماء کی مجلس میں, عوام کی مجلس میں جب تک آپ اپنا نظام سیاست شرعی نہیں بنائیں گے, اپنے نظام سیاست کو اسلامی نہیں بنائیں گے, آپ پورے مسلمان نہیں ہو سکتے. خیر ابھی سنا تو پوری بات, اپنے آپ کو اگر حدیث بنانا ہے تو اپنے آپ کو پورا مسلمان بناؤ. اور پورا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی نماز سجدین کے ساتھ ہو, جس کی نماز آمین کے ساتھ ہو, جس کی نماز الحمد شریف کے ساتھ ہو. پورا عزیز کون ہوتا ہے؟ جس کی داڑھی پوری ہو. پورا عزیز کون ہوتا ہے؟ جس کی بیوی باپرد ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی رفے جان کر کے حدیث کر لیں؟ ارے دو تین حدیثوں پر تو دیوبندی کے عمل کر دیتی ہوں, دو تین حدیثوں پر تو بریلوی کے عمل کر دیتی ہوں, دو تین حدیثوں پر عمل کرنے والا اہل حدیث نہیں ہوتا. اہل حدیث وہ ہوتا ہے جس کی شکل و صورت سنت کے مطابق ہو, جس کا گھر سنت کے مطابق ہو. اب آپ اندازہ کر لیں, آپ کی بیوی بے پرد پھرے, آپ کی بیوی بے پرد پھرے, اور پھر خاص کر ساڑھے سے دیور سے گیٹ سے پردہ نہ کرے, اور پھر آپ کہیں کہ میں اہل حدیث ہوں, یہ خدا سے مراد نہیں. آپ سوچتے کیوں نہیں؟ جب دنیا میں ہم ایک جرم کرتے ہیں تو ہم مجرم قرار دیے جاتے ہیں, پولیس ہمیں گرفتار کر لیتی ہے, ہمارے خلاف پرچہ کر جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, جب ہم گناہ کریں گے تو خدا ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں آپ کو ڈر لگتا؟ یہ تربیتی پروگرام اسی لیے ہیں, کل فکر آخرت کی. یہ دنیا آخرت کے لیے ہے, یہ دنیا کے لیے نہیں. ہم نے دنیا کو دنیا کے لیے سمجھا ہے, لگے ہوئے اس کے کمانے میں. ارے دنیا میں تو آ گیا, اب کیا کما رہا؟ جب تک اللہ نے تجھے زندہ رکھنا ہے وہ تجھے خود دے گا, جب تک اللہ نے تجھے زندہ رکھنا ہے وہ تجھے دے گا, پانی بھی دے گا, ہوا بھی دے گا, روٹی بھی دے گا. اس لیے تو اتنی محنت کر جس سے تیری زندگی برقرار ہے. یہ کمانے کا کام, یہ دنیا کے لوٹنے کا کام اوروں کے لیے چھوڑ دے, تیرے لیے دین اور آخرت. اہل حدیث بنو. میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں, آپ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ سمجھیں. جس کا ایمان لنگڑا ہو, جس کا اسلام لولا ہو, اپرادھ ہو, وہ کبھی اہل حدیث نہیں ہو. اہل حدیث ہونے کے لیے آپ کو ہر لحاظ سے اہل حدیث ہونا چاہیے. اب آپ سوچ لیں, اگر کفر تھوڑا سا آ جائے, شرک تھوڑا سا آ جائے, تو اسلام سارا پلید ہو جاتا ہے. تو اگر تین حصے کفر ہو اور ایک حصہ اسلام کا ہو, تو پھر کیا خیال آپ کا اسلام پورا ہے؟ اب ہم اہل حدیث ہیں مسجد کی حد تک. باہر ہم نے اور ایک بریلوی میں, ہم نے اور ایک بیدین میں, ہم نے اور ایک شیعہ میں کوئی فرق نہیں. اب اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اس سیاست سے بالکل علیحدہ ہو جائیں, اس جمہوری سیاست کو جو کفر ہے بالکل چھوڑ دیں, اپنے ایمان کو درست کریں. آپ کو اپنی جماعتی زندگی بنانی چاہیے, اپنا بیت المال بنائیں. اپنا بیت المال بنائیں, کوئی اہل حدیث کسی سے پیسہ نہ مانگے. آپ ان اہل حدیثوں کی جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں ضرورتیں پوری کریں, یہ آپ کا فرض ہے. اہل حدیث ایک برادری ہے, اہل حدیث ایک باپ کی اولاد ہے, اور ان کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا بھائی دیوبندی ہو وہ آپ کا غیر ہے, اور ایک غیر اہل حدیث ہو وہ آپ کا صحیح ہے. اگر یہ جذبہ آپ میں نہیں ہے تو آپ اہل حدیث نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, لوگوں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو. اور تمہارے اندر ایمان کب آئے گا؟ جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے. اور اب اہل حدیثوں کو دیکھ لو کیسے دشمن ہیں ایک دوسرے, ایک دوسرے کے کیسے دشمن ہیں. لہذا ان باتوں کی طرف توجہ کرو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرو. اور اسی سلسلے میں یہ پروگرام ہے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد بھی ہمارا ارادہ ہے ملتان میں, گلنا والے میں, فیصل آباد میں, لاہور میں, مختلف شہروں میں ہم یہ پروگرام جو ہے یہ رکھیں گے, تاکہ جگہ جگہ کے حدیث بیدار. اب دیکھیے ماشاءاللہ یہاں لوگ کتنے اکٹھے ہیں, لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ اگر ان سے وہ پوچھے گی تمہارا امیر, چلیے کوئی نہیں, کتنی بری بات ہے, کتنی بری بات ہے. اب ہمارا امیر, اب آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو مرکزی جمعیت کے ساتھ ہوں گے, بہت سے ایسے ہوں گے جو دوسری جمعیت کے ساتھ ہوں گے, لیکن یہ دو امیر کی کیا تو آپ کے دن مختلف کیوں ہیں؟ کوئی کسی کی طرف تو کسی کی طرف. آپ اس دن سے یہ حدیث پڑھیں گے جب آپ کا ایک امیر ہو. آخر دعویٰ. نام بدل دیا, صدر کی بجائے امیر رکھ دیا, لیکن حقیقت میں جو امیر ہے وہ اب بھی صدر ہی ہے, جمہوری صدر ہے. شرعی امیر کون ہوتا ہے؟ جن کا چار سال بعد یا پانچ سال بعد الیکشن نہیں ہوتا. خوب سن لیں, لوگ کہتے ہیں کہ مولانا محی الدین صاحب پہلے کے امیر ہیں, مرکزی جلیت ہے, آپ ان کو امیر تسلیم کر لیں. ہم کہتے ہیں کہ جس دستور کے تحت وہ امیر بنے ہیں وہ دستور ہے اسلامی, وہ اسلامی نہیں ہے دستور. اس دستور میں کیا لکھا ہے کہ چار سال کے بعد نیا الیکشن ہو. آپ بتائیے خطبہ صدیق جب تک زندہ رہے خلیفہ نہیں رہے, حضرت عمر جب تک زندہ رہے خلیفہ نہیں رہے, حضرت عثمان لوگوں نے کہا بھی لیکن حضرت عثمان نے کیا کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان اگر تجھے اللہ خلافت کی قمیض پہنا دے تو اتارنا نہیں. یہ اسلامی خلیفہ کا تصور ہے, لہذا یہ شرعی امیر نہیں. اس لیے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جمہوریت میں حصہ لے لیا, اس لیے ہم ان کو امیر تسلیم نہیں کرتے. اب امیر بنانے کے لیے جب ہمارے لوگوں کا ذہن بن جائے گا کہ ہمارا ایک امیر ہونا چاہیے, تو پھر پشاور سے لے کر تمام بڑے بڑے شہروں کے علماء جمع ہوں گے اور اس کے بعد وہ مل کر فیصلہ کریں گے کہ ہمارا سب اہل حدیثوں کا کتنے پاکستان میں ہے ایک امیر ہو. اچھا, اس کے علاوہ بعض دوست یہ کہتے ہیں, سن لیجیے گا, بعض دوست کہتے ہیں کہ اگر یہ شرعی امیر نہیں تو جماعت غربا اہل حدیث ان کا امیر تو شرعی طریقے کا ہے, ان کا دستور تو کوئی کفر کا دستور نہیں ہے, اسلام کے خلاف نہیں. توجہ سے سنیے, ان کے امیر کس جماعت کے امیر ہیں؟ جماعت غربا اہل حدیث. اب آپ بتائیے وہ غربا کے امیر ہیں وہ اہل حدیث کے امیر نہیں؟ خوب سن لیجیے گا, وہ غربا ایک جماعت ہے جس کے وہ امیر ہیں, وہ اہل حدیث کے امیر نہیں. اہل حدیث صرف اہل حدیث ہوتا ہے, اس کے ساتھ کچھ اور دم چلا نہیں ہوتا. اور یہ دم چلے لگانا یہ جماعتیں بنانا ہے, یہ جماعت میں اشتراک پیدا کرنا ہے. اہل حدیث ایک نام ہے اور ان کا ایک امیر ہوگا, مختلف نام رکھ کر مختلف امیر بنانا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے.